الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك إليك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے اپنے گھر میں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس کا تعلق حق تعالی شانہ کے کلام سے ہے. اور مزید اللہ نے یہ لطف و کرم فرمایا کہ ہم سب کو نیک لوگوں کی اہل اللہ کی علماء کی قراء کی حفاظ کی دینداروں کی صحبت میں یہ وقت گزارنے کا موقع میسر فرمایا. یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ایسی مجلس میں شرکت کرنا جس کا تعلق کلام اللہ سے ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک نعمت ہے. آ جاتے ہیں جلسہ ہے, آج کل جلسوں کا کانفرنسوں کا اجتماعات کا فنکشنز کا بڑا زور ہے. کوئی بہانہ چاہیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, کبھی دنیا کی نسبت پر کبھی دین کی نسبت پر. لیکن ایک شوق ہوتا ہے, اور مسجد مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع مل جائے کہ کوئی بڑا فنکشن ہوتا کہ واہ واہ ہو. بہت بڑا جلسہ ہوا, بہت بڑا اجتماع ہوا, کامیابی کا معیار یہی ہے کہ مجمع بڑا ہوا اور پوری دنیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے بولنے والوں کو لے آؤ جو مجمع کو کھینچ سکے اور جو مجمع کو خوش کر سکے رکھ سکے، تاکہ مجمع سے اٹھ کر جانے والے لوگ یہ کہے کہ بڑی مزے کا جلسہ تھا، بہت زبردست کانفرنس ہوا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہماری اس صورت حال پر میرے بھائیوں ہم جتنا روئے کم ہے، یہ جلسے، یہ اجتماعات، یہ کانفرنسز، یہ اعتکاف کے پروگرام وغیرہ جو ہو رہے ہیں، اگر صحیح مقصد کے تحت نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن یہی وبال جان بن کر آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ واہ واہ کے لیے دوسری کوئی چیز نہیں ملی تھی میرے کلام کے علاوہ، واہ واہ کے لیے اس کانفرنس اور اجتماع جو دین کے نام سے کیا جا رہا تھا دوسری کوئی چیز مجھے نہیں ملی تھی، تفریح تباہ کے لیے، لطف اندوزی کے لیے تجھے ان مجلسوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ یہ مجلسیں تو میرے بھائی دل کو جلا پہنچانے کے لیے ہے، دلوں کے تزکیے کے لیے ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے ہے، قرب الہی کو پانے کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں جو ہم پیٹ رہے ہیں، کسی اور کی طرف انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی فورن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بہت آسان۔ مگر یہ فلاں فلاں اور فلاں ملک اور فلاں کی فورن پالیسی، یہ وجود میں کیوں آئی؟ یہ میری اور تمہاری بدعملی کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک زمانہ ہمارا وہ تھا میرے بھائیوں، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، کئی دن گزر گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، علی کہاں ہے، وہ دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آشوب چشم ہے، انفیکشن ہو گیا ہے آنکھ میں، کہا قریب بلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک نکالا، تھوک نکالا، اور حضرت علی کی آنکھ میں آئنمنٹ کی طرح مل دیا، انفیکشن آنن فانن ختم ہو گیا، اور برکت اس کی یہ ہوئی کہ آخری عمر تک آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں آئی، آنکھیں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ خیبر کے قلعے کو فتح کرو، اور اگلی رات کہہ چکے تھے کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، آئندہ تک میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ہر شخص کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ کاش کہ جھنڈا مجھے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی امیر بننے کا شوق نہیں ہوا، ما احببت الامارت الا یومئذ، مگر اس دن مجھے بھی شوق ہوا کہ کاش کہ امیر مجھے بنا دیا جائے، وہ عمارت کی وجہ سے نہیں، سینڈی فلپ کی وجہ سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نعرے تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ وہ قلعہ فتح ہو گیا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، زمین اور جنگلوں میں تو ہم نے گھوڑے دوڑائے اللہ کے دین کی خاطر، مگر دریا بھی ہم نے نہیں چھوڑے، سمندر میں بھی ہماری گھوڑے دوڑے. سمندر میں اس طرف سے اس طرف جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، دشمن ادھر مسلمان ادھر، کشتیاں جلا چکے تھے وہ. تو سپہ سالار نے کہا کہ گھوڑوں پر بیٹھ جاؤ اور گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دو، اور سمندر سخت ہو گیا، سمندر کا پانی سخت ہو گیا اور گھوڑے چل رہے تھے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارا ماضی تھا، کتنا روشن ماضی. اور حال ہمارا، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، یہ حال ہے ہمارا. مسلمانوں میں خون باقی، ہمت ختم ہو گئی، شجاعت ختم ہو گئی، اور جو تھوڑی بہت انرجی اور طاقت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی خرچ کرتے ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر گروہ بندی، قومیت کا تعصب، بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. دنیوی معاملات میں تو جماعتوں میں تقسیم ہو ہی جاتے ہیں، دین کی بنیادوں پر بھی جماعت میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ فلاں اور یہ فلاں. میرے بھائیو یہ کوئی کڑوی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت. ایک کینسر کے مریض کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، بات اچھی نہیں. کبھی ڈاکٹر نہیں چاہے گا کہ آپ کو یہ خبر دے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ جب تک مریض کو یہ معلوم نہیں ہوگا وہاں تک وہ علاج میں کوآپریٹ نہیں کرے گا، تعاون نہیں کرے گا. آج کل ہم لوگ میٹھی میٹھی زمزمی تقریر سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہر شخص نے ایک فہرست بنا لی ہے کہ یہ مول صاحب آئے تو بیان سننے گئے، یہ مول صاحب آئے تو بیان نہیں سننے گئے، اس لیے کہ ان کے بیان میں مزہ بہت آتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ فلاں مول صاحب آتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے، اور فلاں مول صاحب آتے ہیں تو مسجد نہیں بھرتی. تو کیا یہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں اور وہ کوئی گیتا کی بات سناتے ہیں؟ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. ان کا لہجہ اور طریقہ اور ہے، ان کا لہجہ اور طریقہ اور ہے. طریقہ کیا ہے وہ مت دیکھو، وہ کیوں کیا رہا ہے وہ دیکھو، اور آؤ سننے کے لیے، جاب درجوں کا ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائیے میرے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہمارا حال ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، شجاعت نہیں، محبت کا جنو باقی نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے کہاں ہے محبت؟ سگے بھائی کے سگے بھائی کے لیے محبت نہیں، اولاد کی ماں باپ کے لیے نہیں، ماں باپ کی اولاد کے لیے نہیں. ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے، ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے. مولانا عارف صاحب سے ہمارا تعلق اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہم ان سے کچھ استحصال کر سکے، ہمارے لیے کچھ فائدہ نظر آئے ہمیں کہ ان سے تعلق رکھنے میں ہمارا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. جس دن ہمیں نظر آئے گا وہ فائدہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کہاں ہے محبت؟ کہاں ہے اللہ کے لیے محبت؟ میرے ان سے محبت ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، مؤمن ہے، ایمان والے ہیں. ان سے محبت ہے اس لیے کہ ایمان والے ہیں، یہ محبت ہے اس لیے کہ ایمان والے ہیں. ہر مومن والے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے، چاہے وہ انڈیا کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، اجنبی ہو، عربی ہو، کالا ہو، گورا ہو، بھیلا ہو، نیلا ہو، لنگڑا ہو، ایمان کی بنیاد پر دل فرحت محسوس کرے کہ میرا مسلمان بھائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان صرف اس مسلمان کو سلام کرے گا جسے وہ پہچانتا ہے، اور جسے وہ پہچانتا نہیں اسے سلام نہیں کرے گا۔ قیامت کی یہ نشانی نظر آتی ہے مسجدوں میں بھی، بس مسجدوں سے نکلتے ہوئے ایسا شخص نظر آیا جسے ہم پہچانتے ہیں تو تپاک سے سلام مصافہ معانہ کا، اور ایسا شخص نظر آ گیا جسے ہم پہچانتے نہیں تو نیچے دیکھ کر بھی گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو یہ کہ افشو السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اور یہ افشو السلام بینکم کے دو مطلب ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ کثرت سے سلام کرو، کثرت سے بار بار سلام کرو، سلام کرنے کے مواقع ڈھونڈو، گھر سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے نکلو، یہ بہانہ مل گیا کہ میں جا رہا ہوں، جب تک گھر میں تھا بیوی کے ساتھ تھا بچوں کے ساتھ تھا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا مسنون نہیں ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ کیسی اونچی دعا، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہو، کیسی اعلیٰ درجے کی دعا۔ تو آدمی بہانہ ڈھونڈے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہ دعا دے سکوں، تو نکلنے سے پہلے موقع مل جاتا ہے تو بڑے شوق سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر جب گھر پہنچے تو پھر خوشی اس کو محسوس ہو کہ اہل و عیال کو دعا دینے کا پھر مجھے موقع مل گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنے سامنے مل گئے ایک دوسرے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دل میں یہ بھی لالچ ہو کہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا تو وہ بھی تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، مجھے بھی تو یہ دعا ملے گی۔ لیکن نہیں میرے بھائی، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ کسی کو کھلانا، کسی کو پیسے دینا، کسی کو کپڑے پہنانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سلام خرچ نہیں کر سکتے۔ اب شو سلام ابھی کا ایک معنی سلام کو پھیلاؤ، تو پھیلانے کا طریقہ دیا ہے، میں اگر پورے دن میں 10 آدمیوں کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام کی برکت 10 جگہ پر عام ہوگی۔ اور میں 100 مرتبہ کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سلام کو میں نے زیادہ پھیلایا، ایک تو یہ، اور دوسرا بلند آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آہستہ سے کہوں گا تو یہاں تک آواز پہنچے گی، بلند آواز سے کہوں گا تو مولانا تک آواز پہنچے گی، تو جو سلام پھیلا دے گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مواقع ڈھونڈا کرتے تھے اس دعا کو دینے کا، اس دعا کو لینے کا۔ اور سلام کا موقع کیا ہے؟ جب دو مسلمان الگ ہوتے ہیں اور الگ ہونے کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں تو ابھی سلام کا موقع ہے، سلام کا موقع ہے۔ میں مسجد میں آیا، مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر میں نے کہا کہ میں ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں، اب جب وضو کے لیے گیا تو ہم دونوں الگ ہو گئے، پھر سلام کا موقع آ گیا۔ تو خوش ہونا چاہیے کہ دوبارہ مفتی صاحب ملیں گے تو ہم سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین جب چل رہے ہوتے تھے، اور چلتے چلتے کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ راستہ تنگ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی درخت آ جاتا ہے، کوئی چٹان آ جاتی ہے، تو یہ ادھر سے چلا جاتا ہے، ادھر سے، چند سیکنڈ کے لیے سیپریٹ ہوتے تھے۔ تو چند سیکنڈ کے لیے سیپریٹ ہونے پر بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں بھی سلامتی آئی، اور ان کے یہ بار بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی وجہ سے مملکت اسلامیہ کو بہت وسعت ملی اور وہاں تک سلامتی پھیلی۔ آج ہم سلامتی چاہتے ہیں کہ دنیا میں سلامتی ہو، ہمارے گھر میں سلامتی ہو، ہمارے دل میں سلامتی ہو، چین سکون مل جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے، قرار نصیب ہو جائے، اور اس کی جو دعا ہماری شریعت نے سکھائی ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفے کج، صفے کج، ادھر رجع سفید ٹیڑھی ہو گئی ہماری، متحد نہیں ہم، سفید کج. اور ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہو جائے گا دو ادھر دو ادھر، تو نہ ان کو سکون ملے گا نہ ان کو، دل پریشان دل پریشان. یہ دشمنی کا خاصہ ہے، یہ بغض کا خاصہ ہے. جہاں بغض ہوگا، جہاں دشمنی ہوگی، وہاں یہ بھی پریشان یہ بھی پریشان. اس لیے کہ یہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا کیسے میں نقصان کروں، یہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ اس کا کیسے نقصان کروں، یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ وہ کیوں خوش ہے، یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ وہ کیوں خوش ہے. عید کے دن بھی یہ تکلیف نہیں جاتی، عید کے دن کی خوشی بھی ایسے لوگوں کو نہیں ملتی. امامہ پہن لیتے ہیں، شمامہ لگا کر آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن دل میں ان کو خوشی نہیں ہوتی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا. بھئی عید تو اس کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہو، جو کھایا کرتے تھے، چائے وغیرہ پیا کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، ان کے لیے عید کیسی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بدھ جو کینا دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، بدھ جو کینا دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. عید کے دل بھی دل سے، عید کے دل بھی دل سے، نہ دل ملے تو عید کیا. میرا دل مولانا سے کھٹا ہے اور عید کے دل بھی نہ مل سکے، تو مولانا کو بھی یہی نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی یہی نماز پڑھنی ہے. ان کی میرے اوپر نظر پڑے گی تو دل کھٹا ہوگا، اور میری ان کو نظر پڑے گی تو دل کھٹا. ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو حشاش بشاش چہرے سے ملے، جب دل خوش ہوگا تو حشاش بشاش چہرہ ہوگا. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، سفید کج ٹیڑھی سفید، دل پریشان. اور جب دل پریشان ہوگا، بے قرار ہوگا، سکون نہیں ہوگا، تو نمازوں میں کیا لطفائے گا. شیطان جو لڑاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی لڑتے ہیں تو پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا. سجدہ بے ذوق، دل پریشان، سجدہ بے ذوق. کیوں؟ کہ جذبے اندر باقی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جو محفلیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، قرآن سے ہے، اہل اللہ سے ہے، دینداری سے ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اور جن کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، دینی اعتبار سے نعمت ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حفظ کرنا کتنی بڑی، نہیں، اس مجلس میں شرکت کرنا جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے، کسی بھی دینی مجلس میں شرکت، کتنی بڑی نعمت، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر اہل اللہ کا مجلس میں ہونا، اس مجلس میں علماء کی بڑی تعداد ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، طلبا کی ایک بڑی تعداد ہے. ان مجالس کی میرے بھائیوں قدر کرو، ان مجالس کی قدر کرو، اور دینی مجالس میں، دینی پروگراموں میں شرکت کرو، تو صرف ایک نیت سے کرو کہ مجھے جانا ہے، باتوں کو سننا ہے، ان باتوں کی روشنی میں اپنے باطن کا سی ٹی اسکین کرنا ہے، اپنے باطن کا ایم آر آئی اسکین کرنا ہے، اپنے باطن کا، اپنی دینی حالت کا ایکس رے کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے، اور پھر جب وہ مجھے کمی نظر آ جائے تو اس کمی کو میں کیسے دور کروں، اس کی فکر کر کے، اس کمی کو دور کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس نیت سے آؤ، یہ بہت مبارک مجلس ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کو کتابیں تو کہا جا سکتا ہے، اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے یہ قرآن ہے، جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک یہ قرآن رہے گا. اس لیے کہ کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے. جسے علم اللہ کی صفت ہے،
بصارت اللہ کی صفت ہے، سمع اللہ کی صفت ہے، تو یہ کلام بھی اللہ کی صفت ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے کلام اللہ ہے، جب تک اللہ رہے گا کلام اللہ رہے گا. یہ مبارک کتاب ہے، کتاب انزلناہ مبارک، کتاب انزلناہ، کتاب مبارک انزلناہ، ایک ایسی کتاب ہے جو مبارک ہے، برکت والی ہے. یہ برکت والی کتاب ہے، جو اسے یاد کرے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، جو اسے پڑھے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، جو اس کو سمجھے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، جو جتنا کرے گا اتنا زیادہ برکت والا ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن مجید بھی ہے، یہ کتاب مبارک بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے. قاف والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم، یہ بزرگی والا قرآن ہے، بزرگی والا. اس کی ایک حیثیت ہے، جلالت شان ہے، رفعت ہے. جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، وہ بھی جلالت شان والا ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ بھی بزرگ ہو جائے گا، وہ بھی بہتر ہو جائے گا. انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، معزز قرآن، عزتوں والا قرآن. جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو دوسروں کو پڑھائے گا، سمجھائے گا، سکھائے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ بھی معزز ہو جائے گا، عزتوں والا ہو جائے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. مسلمان جس کو کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں صاحب قرآن کہتے ہیں، حامل قرآن کہتے ہیں. تو صاحب قرآن، حامل قرآن، یعنی مسلم جو سبمٹ ہو جاتا ہے قرآن مجید کے احکام کے سامنے، سبمٹ ہو جاتا ہے، وہ عزت والا ہو جاتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہو گئے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی طرف لاتے ہیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اس آیت میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب یہ مبارک ہے اور اس کو اتارنے والے ہم ہیں. یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ہم نے اتاری ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، نزل بہ الروح الامین. یہ کتاب اتاری ہے حضرت جبریل کے واسطے سے، اور کس پر اتاری ہے؟ علی قلب کا، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قرآن، یہ خیر الحدیث کتاب اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ بہترین بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. تو بہترین کلام کو بہترین فرشتے کی وساطت سے بہترین دل پر اتارا جا رہا ہے. ایسا اللہ نے کوئی دل ہی نہیں بنایا جو قلب محمدی کا مقابلہ کر سکے، نہ قلب آدم مقابلہ کر سکے، نہ قلب اسماعیل، نہ قلب ابراہیم، نہ قلب داؤد، نہ قلب عیسیٰ. کوئی دل ایسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جو قلب محمدی کا مقابلہ کر سکے. اور اس کے لیے پھر بہترین جگہوں کا انتخاب ہوا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور بہترین مہینے کا انتخاب ہوا، رمضان المبارک. بہترین رات کا انتخاب ہوا، لیلۃ القدر. سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ لیلۃ القدر میں، اور اسی طرح لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں پورے قرآن کو جب منتقل کیا گیا وہ شب قدر تھی. یہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے میرے بھائیوں. صرف اتنا ہمیں بتلا دیا جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ جگہ جگہ پر اپنی اس کتاب کی تعریف کرتا ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ موعظہ ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ ہدا ہے، یہ رحمہ ہے. یہ حدر للمتقین ہے، یہ حدر للناس ہے، جگہ جگہ پر قرآن میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس سے جب اس کی عظمت پیدا ہوگی تو لوگ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں گے، وابستہ کریں گے. تو اللہ تعالی شانہ نے اس آیت ہے مختصر آیت لیکن سب کچھ اس میں کہہ دیا ہے قرآن کے بارے میں. پہلی بات یہ بتائی کہ یہ کتاب کیسی ہے، کہا کہ یہ مبارک کتاب ہے، برکتوں والی. اس کو اتارا کس نے؟ یہ ہم نے اتارا ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی. وہذا کتاب انزلناہ مبارک. اور آگے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقصد بیان کیا کہ کیوں ہم نے دنیا میں بھیجا ہے. فتبعوہ واتقوا، اس کام کے لیے بھیجا ہے. فتبعوہ واتقوا، ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے اور انسانوں تک ہمارے سب سے افضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس لیے پہنچایا ہے کہ اس میں جو کرنے کے کام کا ذکر ہے، اس میں جو کرنے کے کام بتلائے گئے ہیں ان کاموں کو لوگ کریں، اور اس میں جو بچنے کے کام بتلائے گئے ہیں ان کاموں سے لوگ بچیں. فتبعوہ ہو تاکہ تم کرنے کے کاموں کو کرو، واتقوا اور بچنے کے کاموں سے بچو، ڈوز کو کرو اور ڈونٹس سے بچو. اقیم الصلاۃ نماز پڑھو تو پڑھو، وات الزکات زکات دو تو دو، جتنے بھی ڈوز ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو کرو. اور لا تقل لهما اوف، ماں باپ کو اوف بھی مت کرو، مت کرو یہ کام. ولا تنهرهما، انہیں مت جھڑکو تو مت کرو اس کو. وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم اور شیریں گفتگو کرو تو اس کو کرو. جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرو اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچو. یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے، یہ قرآن تاکچوں میں رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، یہ قرآن جزدان میں لپیٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ قرآن صرف بوسہ دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پڑھنے کے بعد صحیح اور معتبر ذرائع اسے سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو پہلے کتاب کا تعارف کرائے کہ یہ کتاب مبارک ہے اور اتارنے والے ہم ہیں، سب کچھ آ گیا ہے اس میں. کیوں اتارا ہے ہم نے؟ تاکہ اس میں جو ڈوز ہے ان کو آپ کریں، اور اس میں جو ڈونٹس ہیں ان سے آپ بچیں. کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ لعلکم ترحمون. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت تمہیں لپیٹ لے گی، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی، اللہ کی رحمت کی بارش ہے، مسلادھار بارش ہے برسے گی تم پر. اور جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے اسے نہ دنیا میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آخرت میں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے. مال و دولت میں، سونے چاندی میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر اتنا سونا آپ جمع کر لو تو تم کو نہ دنیا میں کوئی نقصان پہنچا سکے گا نہ آخرت میں. اتنے ڈالر اکٹھے کر لو تو نہ دنیا میں کوئی نقصان پہنچا سکے گا نہ آخرت میں. صرف ایک چیز میں گارنٹی ہے، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا. تو قرآن کہتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے، لعلکم ترحمون، رحمت کی بارش تم پر برسائی جائے گی. جب اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے تو اسے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، وعدہ اللہ کا. اب دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، عمدہ گھر نہیں ہے، عمدہ گاڑی نہیں ہے، عمدہ فرینڈ سرکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اس کا دل بہت مطمئن ہوگا، اس کا دل سکون میں ہوگا، اسے دال میں وہ مزہ آئے گا جو مجھے اور آپ کو بریانی میں نہیں آتی، اسے اپنے جھونپڑے میں وہ مزہ آئے گا جو ہمیں اپنے محلوں میں نظر نہیں آئے گا. اسے مار کٹائی، مار کٹائی میں، مجبوریت میں وہ مزہ آئے گا جو ہمیں بادشاہ کے تخت پر نہیں آتا. اس لیے کہ اس پر رحمت اتر رہی ہے، اس پر رحمت اتر رہی ہے. اسی لیے جب خنجر لگتا تھا تو کیا کہتا تھا وہ؟ خنجر خنجر. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں، دھوکے سے جب ان کو شہید کیا گیا اور پیچھے سے دشمن نے وار کیا تو یہاں سے خون کے پھوارے پھوٹنے لگے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ہتھیلیوں میں خون لیا اور خون لے کر اپنے چہرے پہ ملا اور اس کے بعد کہا کہ فوز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں درد نہیں ہوا؟ کیوں ہائے اویلا نہیں کیا؟ کیوں چیخو پکار نہیں سنائی دی؟ اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اسے کچھ احساس نہیں ہوتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا تھا، ان کو گرم گرم ریت میں کھینچا جاتا تھا اور سورج کی تپش میں لٹایا جاتا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے رہنے دو، بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہا ہے. وہ ماں کو یاد نہیں کہتے تھے، ابا کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے احد 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 احد. اس لیے کہ رحمت اترتی تھی، اور جب رحمت اترتی تھی تو زبان سے احد احد بولتے تھے، اور احد احد بولتے تھے تو احد کی مٹھاس اتنی ہوتی تھی، مٹھاس اتنی ہوتی تھی کہ احد کی اس مٹھاس میں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا دیا جا رہا ہے. بس یہی پیغام ہے آج کی اس مجلس کا میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں انفرادی اور اجتماعی، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، قرآن سے وابستہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو. ہر شخص آج یہاں بیٹھ کر کے یہ تہیا کر لے کہ انشاءاللہ روزانہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. ہر شخص انشاءاللہ کہو، بہت مبارک مجلس ہے انشاءاللہ، اور دل سے انشاءاللہ کہو کہ میں کروں گا. روزانہ قرآن پڑھو روزانہ، اور میں نصاب بھی بتلا دوں، اس کی کوشش کرو روزانہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھو، صبح سورہ یاسین شریف. اور میں تو بہت ہی آسان ہوم ورک دیتا ہوں، روزانہ صبح کو سورہ یاسین شریف، اور کسی کو ایسا لگے کہ بہت عرصے سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھنے میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے. تو ایک رکو سے شروع کرو، روزانہ سورہ یاسین شریف کا پہلا رکو پڑھو، جب وہ قابو میں آ جائے تو پھر سپارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک لے جاؤ، جب وہ قابو میں آ جائے تو پھر دوسرے رکو تک پڑھو. ایسا کرتے رہو گے تو ان شاء اللہ رمضان تک میں سورہ یاسین شریف قابو میں آ جائے گی اور پانچ سات منٹ میں ہو جایا کرے گی. میرے بھائی کہیں سے تو شروع کرو، گاڑی جب ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں تو گاڑی ادھر ادھر ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایسا تو نہیں سوچتے کہ نہیں بھائی میں تو اسٹیئرنگ کے پیچھے نہیں بیٹھوں گا، جب اچھی طرح چلانا آ جائے گا تو پھر بیٹھوں گا. یاسین شریف ڈیلی، اور سونے سے پہلے کسی بھی وقت، مغرب سے لے کر سونے سے پہلے تک میں سورت الملک اور سورہ الف لام میم سے، اس میں بھی یہی کرو، اگر مشکل لگے تو پہلے سورت الملک پر قابو پا لو، اس کے بعد سورہ سجدہ پر قابو پاؤ، اور ہر جمعے کو سورت الکہف. سورت الکہف تھوڑی لمبی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی ہے. سورت الکہف قابو میں آئے تو کم سے کم ایک ایک رکو پڑھنا شروع کر دو ہر جمعہ کو. یہ جتنی صورتیں آپ حضرات کو بتائی ہیں ان کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ کہ قرآن سے وابستگی اور اٹیچمنٹ پیدا ہوگا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ایسی فضیلت ہے جس کا دنیا ہی میں آپ کو لابھ پہنچے گا، دنیا ہی میں فائدہ آپ لبد دیکھیں گے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا. اور اس کے علاوہ روزانہ ہر شخص الحمد سے شروع کر کے والناس تک قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے مل جائے. ہمارے مشائخ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو حافظ نہیں ہے ان کو روزانہ ایک سپارے کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو حافظ حفاظ ہے انہیں روزانہ تین پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے. تو تین نہ ہو سکے تو دو کرو، دو نہ ہو سکے تو ایک کرو، ایک نہ ہو سکے تو آدھا کرو، اس نیت سے کہ ایک دن تین کرنا ہے. اور غیر حفاظ اگر ایک نہ کر سکے تو پونا پونا نہیں تو آدھا آدھا نہیں تو پاؤ پاؤ نہیں تو ایک رکو ایک صفا، لیکن روزانہ روزانہ. ہمارے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے کے بارے میں فرماتے تھے کہ بھائی چائے کا مزہ تو تب ہے جب وہ لبریز ہو، لبسوز ہو اور لبدوز ہو. لبریز کا معنی ہے کہ پیالہ بھر کر ہو،
آدھی پیا لیے پورا پیالہ بھر کر وہ لبریز. لبدوز کا مانا ہے جس میں شوگر بہت زیادہ ہو, اس لیے کہ وہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم لوگ موت سے اتنے ڈرتے ہیں کہ کسی شوگر کی بیماری نہیں ہوتی وہ بھی شوگر نہیں کھاتا. فرماتے ہیں کہ لبریز ہو, لبدوز ہو اور لبسوز. لبسوز گرم گرم لبوں کو جلا دے اسے گرم گرم. پرانے لوگ گرم گرم چائے پیتے ہیں اور اب ہم لوگ چائے جب شربت بن جائے پھر پیتے ہیں. تو لبریز لبدوز اور لبسوز. تو ہمارے ایک دوسرے بزرگ تھے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلجوی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو وہ فرماتے تھے کہ ہمیں شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے چائے کے بارے میں کہ لبریز ہو, لبدوز ہو, لبسوز ہو, اور چوتھی بات ہے کہ ہر روز ہو. ہر روز تو قرآن کے لیے قرآن ہر روز ہو, ہر روز اور ہر روز. اور میرے بھائیوں غیر علماء, علماء کے لیے تو بہت اچھا, عربی جاننے والوں کے لیے بہت اچھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے, لیکن غیر علماء بھی اگر وضو کریں گے, قرآن لے کر قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھیں گے اور ایسا تصور پیدا کر لیں گے کہ میں اس وقت قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرے رب کو سنا رہا ہوں, دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا, میں پڑھ رہا ہوں, میرا رب سن رہا ہے, اور چونکہ اس کا کلام ہے اس لیے وہ بہت خوش ہو رہا ہے. ہم نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, بڑے اللہ والے تھے. جب ان کی مجلس میں ان کا کلام پڑھا جاتا تھا, ان کے اشعار پڑھے جاتے تھے, تو بہت مسرت محسوس کرتے تھے کہ میرا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو جب اللہ کا کلام اللہ کے سامنے پڑھا جائے تو اللہ خوش کتنا ہوگا. اس تصور سے پڑھو, مزہ ہوگا آپ کو. تو روزانہ قرآن کو پڑھنا ہے. نمبر دو, قرآن کو سمجھنا ہے. اور قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں, معتبر تفسیریں, معتبر مفسرین نے, ان تفسیروں کو پڑھا جائے. علماء کرام سے مشورہ کر کے پڑھے تو اچھا ہے, تاکہ وہ ہمارا لیول دیکھ کر کے ہمیں بتلائیں گے. اور پڑھو, کسی جگہ سمجھ میں نہ آئے کوئی اشکال ہو تو علماء کی طرف مراجعات کرو. اور مسجدوں کے اندر جو درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں آ کر کے بیٹھو. ہفتے میں کم سے کم ایک درس قرآن کے سلسلے میں بیٹھو. ایک دن مسجد میں اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہو رہا ہے, کوئی ہے نہیں جو کر سکے, تو قریب کی کسی مسجد میں جاؤ ہفتے میں ایک مرتبہ جہاں درس قرآن ہو رہا ہے, اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور نمبر تین, اس پہ عمل کرو, جو سیکھو اس پہ عمل کرو. اور نمبر چار, اس کو دور دور تک پہنچاؤ, دور دور تک پہنچاؤ. یہ چار کام ہمیں کرنے کے ہیں. دیکھو سب سے پہلی چیز پڑھنا ہے, اور ایک رکوع تک کی مہلت دے دی, ایک رکوع تک کی گنجائش دے دی, ایک رکوع. اور اب اس سے بھی تھوڑا نزول کر کے کہتا ہوں کہ تو میری طرح بہت ہی بزی ہے یا میری طرح بہت ہی لیزی ہے. دو آدمی نہیں پڑھتے, یا تو بزی یا لیزی. بزی اور لیزی ہے تو چلو روزانہ ایک آیت پڑھ لیا کرو, لیکن پڑھو روزانہ ہر روز. یہ قرآن اتنا میٹھا ہے کہ شروع شروع میں بیمار آدمی کو کڑوا لگتا ہے. ایک آیت پڑھے گا, دوسرے دن دوسری آیت پڑھے گا, تیسرے دن تیسری آیت پڑھے گا. اور قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شفاء العلماء فی الصدور ہے. تو ایک ایک آیت اگر دو مہینے تک پڑھتا رہے گا تو دل میں شفا آنی شروع ہوگی, اور جب شفا بخار جب اترتا ہے تو پھر ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر یہ خود بخود کھینچ لے گا آپ کو, قرآن خود کھینچ لے گا. آپ قرآن کو بس ایک آیت پڑھ کر انگلی پکڑوا دو, وہ قرآن آپ کو خود اپنا دوست بنا لے گا. اور جب قرآن کے آپ دوست ہو جائیں گے, یعنی اہل القرآن ہو جائیں گے, تو حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته. وہ تو اہل اللہ ہے, وہ تو اللہ والے ہیں, بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں. قرآن دوست ہونا پڑو. اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کروں, سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جوف کعبہ میں داخل ہوئے, بیت اللہ میں, جوف کعبہ میں, اور اللہ اکبر کہہ کر کہ پہلی رکعت انہوں نے شروع کی عشاء کی نماز کے بعد, پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے. پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے. دیکھو یہ حضرات اس طرح قرآن پڑھتے تھے, ہمیں ایک آیت پڑھنے کے لیے وہ پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور اس میں جو موتی ہے ان موتیوں کو نکالنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں سو سو تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں. ایک ایک آیت سمجھنے کو سو سو تفسیر ہے, اس لیے کہ اس میں اتنی چیزیں ہیں جو قیامت تک نکلتی ہی رہے گی اس میں, اس لیے ایسی کام ہے. اور عمل, امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی, حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جب نماز کا وقت ہو رہا ہے وضو کراؤ، تو غلام گیا برتن میں پانی بھرا اور برتن میں پانی بھر کر کے لے آیا، اور ہو جاتا ہے ایسا اس کے ہاتھ سے وہ سرک گیا برتن اور مٹی کا تھا ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا تو کپڑے گندے ہو گئے، چھیتے اڑے کپڑے گندے ہو گئے، اور فطری طور پہ میرا غصہ آتا ہے تو حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب اس زمانے کے غلاموں کو قرآن کتنا یاد تھا، اس زمانے کے غلاموں کو جتنا یاد تھا کہ اس موقع پر ان کو قابو میں لانے کے لیے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے قرآن کی کس آیت کو پڑھنا ہے، تو کہا کہ حضرت اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو تنگی اور فراوانی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ اشارہ یہ تھا کہ آپ بھی غصے کو پی جائیں گے، دیکھو قرآن آ گیا نا سامنے، عمل کیسا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حضرت امام زین العابدین کی جگہ پر ہوتے تو اور غصے ہوتے کہ غلطی کرتا ہے اور اوپر سے مجھے قرآن سناتا ہے، لیکن انہوں نے فوراً کیا کہا قسم تو گئی جی میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی شان ہو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ والعافین عن الناس، جنت ان کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے غصہ تو پی لیا لیکن آپ مجھ سے ناراض رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ تو اس نے لکھا کہ موقع اچھا ہے آگے کا حصہ بھی پڑھ دینا چاہیے، اس نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک ایک مثالیں دی گئی، تلاوت کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور عمل کرنے کی، اور آگے دور دور تک اسے پہنچائے تھے۔ اللہ تعالیٰ شان میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بچے آج قرآن ختم کر رہے ہیں یہ میرے بھائیوں ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینے میں، تو یہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتی ہے کہ ٹورنٹو جیسی جگہ پر، کینیڈا جیسی جگہ پر، کیمبرج جیسی جگہ پر، جہاں چاروں طرف سے دنیا ہر ایک کو لبھا رہی ہے، وہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور کتنے کتنے چیلنجز آتے ہیں، لیکن نہ یہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، اور اپنے سینے کو 6000 سے زیادہ آیتوں کا انہوں نے گنجینہ بنا لیا۔ یہ بھی کتنے یہ سینے بھی رہے بھائی، کتنا مبارک بات ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ان سینوں کو ہم بیسا دیں، جس سینے کے اندر 6000 سے زیادہ اللہ کے کلام کی آیتیں، یہ جسم کتنا مبارک ہے، یہ بچے کتنے مبارک، ان کے ماں باپ کتنے مبارک، ان کا خاندان کتنا مبارک، یہ مدرسہ کتنا مبارک جہاں یہ بچے حاضر ہو رہے ہیں، یہ مسجد کتنی مبارک جہاں یہ بچے قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم سب کتنے مبارک کہ ہمیں اس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ ان نعمتوں کو سمجھو میرے بھائی، یہ بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے پیچھے دوڑو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہر شخص یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ گھر میں ایک بچہ ضرور حاضر ہوگا، گھر میں ایک بچہ ضرور عالم ہوگا۔ میرے بھائیو جب آ رہا وقت آئے گا قیامت کے دن تو یہی بچہ آپ کو کام آئے گا، آپ کی سفارش کر کے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان بچوں کو مرتے دم تک جید الفاظ رکھے، اور ان کے سینوں کو جس طرح الفاظ سے منور کیا اللہ تعالیٰ شان ہو علوم و معارف سے بھی منور کرے، انہیں عارفین اور اولیاء میں شامل فرمائے، اور انہیں امت کی ہدایت کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے مدرسے کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، ہم سب کے لیے سبق جاریہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم انا نسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك اللهم اني اعوذ بك من ضراء مضره ومن فتنة مضلة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے در گزر فرما. یا رحم الراحمین, ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما, ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما, محبین محسنین کے گناہوں کو معاف فرما, مشائق اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا رحم الراحمین, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما, ہمیں اولیاء کاملین میں شامل فرما, ہمیں مقربین بارگاہ میں شامل فرما. یا رحم الراحمین, ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما. الہ العالمین, یقین کامل نصیب فرما, ایمان محکم عطا فرما. یا رحم الراحمین, ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما. الہ العالمین, ان کے طریقے کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, نامرضیات سے الہ العالمین بچنے والا بنا دے. یا رحم الراحمین, تیری نافرمانی سے بچا لے. الہ العالمین, تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, جہنم سے حفاظت فرما, جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین, مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین, امن کو پورے عالم میں عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, محبتوں کو عام فرما, مودتوں کو عام فرما, اتفاق کو عام فرما, اتحاد کو عام فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ظالمین کو ہدایت عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جن جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے, الہ العالمین, انہیں بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین, مرتے دم تک قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو ان کے سینے میں جمع دے. الہ العالمین, انہیں اہل اللہ میں سے بنا دے, انہیں اہل القرآن میں سے بنا دے. یا رحم الراحمین, ان کے سینوں کو علوم و معارف سے منور فرما. یا رحم الراحمین, انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما, انہیں اولیاء متقین میں شامل فرما, انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین, انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین, انہیں ان کے ماں باپ کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین, اس مدرسے میں, اس مسجد میں, اس پورے شہر میں, پورے ملک میں, الہ العالمین, پوری دنیا میں جتنے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, الہ العالمین, ان مدارس کو ان کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا, حسن خاتمہ کا ذریعہ بنا, تیری اطاعت کا ذریعہ بنا, تیری معرفت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, مدارس کی, مساجد کی, مقامات مقدسہ کی, خانقاہوں کی حفاظت فرما, جماعتوں کی, جمعیتوں کی حفاظت فرما, دین کی جس جس لائن سے خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما. الہ العالمین, حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, حق اور باطل, صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما, اس کے بعد صحیح اور حق کو قبول کرنے کی, باطل اور غلط کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, مسلمانوں کو ایک بنا دے, مسلمانوں کو نیک بنا دے, مسلمانوں کو شیر و شکر بنا دے, آپس کے اختلافات کو ختم فرما, انتشارات کو ختم فرما. الہ العالمین, سب کو دین کے ساتھ وابستگی عطا فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستگی عطا فرما, تیرے کلام سے وابستگی عطا فرما. یا رحم الراحمین, ظاہر کی, باطن کی اصلاح فرما, ہمارے قلوب میں عقائد حقا کو راسخ فرما, ہمارے قلوب کو عقائد فاسدہ سے پاک فرما, محفوظ فرما. الہ العالمین, ہمارے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے مزین, اخلاق فاضلہ سے مزین فرما. الہ العالمین, ہمارے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے پاک فرما. الہ العالمین, ہماری زندگیوں کو اعمال صالحہ سے مزین فرما. رب العالمین اعمال بد سے پاک فرما. اے ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے مکانات عطا فرما. الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما. الہ العالمین جو پریشانیوں میں مبتلا ہے انہیں جلد از جلد نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری دنیاوی اخروی حاجت کو پورا فرما. دنیاوی اخروی حاجت کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین ہم مستحق نہیں ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گھر میں پھیلائے جائے. الہ العالمین ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اتنے گندے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کیے جائے. الہ العالمین ہماری زبانیں اتنی گندی ہیں غیبت گناہ کر کر کے کہ وہ اس قابل نہیں کہ تجھ سے عرض و معروض کر سکے. لیکن الہ العالمین ہم جائے تو کہاں جائے. الہ العالمین تیرے در کسی اور ہمارا کوئی در نہیں. تو ہمارا تو ہی ہمارا ماوا ہے تو ہی ہمارا مرجع ہے. الہ العالمین تو رحمان و رحیم ہے. اے رب الرحیمین ہم خطا ہی خطا ہیں مگر تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین الہ العالمین ہماری حالت کو مت دے اپنی شان کریمی کو دے. الہ العالمین تیرا ایک نام کریم ہے اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. الہ العالمین ہم غیر مستحق ہیں بغیر استحقاق کے ہماری جھولیاں کو بھر دے. بغیر استحقاق کے ہماری جھولیاں کو بھر دے. بغیر استحقاق کے ہماری جھولیاں کو بھر دے. الہ العالمین اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کی مغفرت فرما دے. ہر فرد پر رحمت کی بارش برسا دے. ان کے خاندان کے ہر فرد کی مغفرت فرما دے. ہر فرد پر رحمت کی بارش برسا دے. امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہر فرد پر چاہے مردہ اور زندہ اور رحمت کی بارش برسا دے. اے رب الرحیمین تیرے کلام میں پاک کا واسطہ دے کر تجھ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تیری دائمی رضا کا فیصلہ فرما دے. الہ العالمین جنت الفردوس کا دائمی فیصلہ فرما دے. حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے. عافیت دینی یا دنیوی یا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین طاعت کا دائمی فیصلہ فرما دے. دوا میں طاعت دوا میں ذکر کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین رحم فرما رحم فرما رحم فرما کرم فرما کرم فرما کرم فرما. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.